السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. پروگرام عالمی منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان ملک سعید اختر. پروگرام میں تبصرے اور تجزیے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب پروفیسر سعید احمد نے. نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کے اہم موضوعات پر. سی پیک کی کامیابی ملک میں جمہوریت کے تسلسل اور استحکام سے وابستہ ہے. مریم اورنگزیب. ملک بھر میں آپریشن رد الفساد جاری. یوب سے ٹی ٹی پی کا سہولت کار گرفتار. جیمر بادشاہ ڈیم کی تکمیل سے 4500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی. وزیر توانائی ڈویاں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر بننے کے بعد پہلا دورہ ایشیا. اقوام متحدہ کا دنیا بھر میں مہاجرین کی حالت اظہار پر تحفظات کا اظہار. کینیڈا کی جانب سے پابندیوں پر روس کا شدید رد عمل. قزاقستان کے صدر کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے پر آمادگی. اور پروگرام میں شامل کریں گے آنگ سان سوچی کے دورہ رکھائن کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کا اداریہ. سبھی یہ ہمارے آج کے اہم موضوعات ہیں اور ہم پروفیسر سعید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی رائے لیں گے، لیکن یہاں پر وقت کو چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
جی سامعین، ویلکم بیک. چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اطلاعات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری کا منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. اس منصوبے کی کامیابی ملک میں جمہوریت کے تسلسل اور استحکام سے وابستہ ہے. سامعین، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور چین کے فنکاروں پر مشتمل ایک ثقافتی تحفہ جو ہے وہ خنجراب سے گوادر کا سفر کر رہا ہے، اور وزیر مملکت اسی ثقافتی تحفے کے سفر کے آغاز سے قبل جو ہے وہ اظہار خیال کر رہی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں دنیا ایک مثبت تاثر لے رہی ہے اور بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ صاحب، اگر ہم سی پیک کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں تو پوری دنیا کی نظریں خطے پر لگی ہیں اور پاکستان پر لگی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی فرق کیا ہے اگر ہم جمہوریت کے دور کی بات کریں اور امریت کے دور کی بات کریں؟ ہمیں ترقیاتی سفر دونوں ادوار کے مقابلے میں جمہوریت میں بہتر کیوں نظر آتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں ہوں یا عامر حکومتیں ہوں،
جی
جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پبلک کا پریشر جو ہے وہ حکومت پر زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عامریت کے۔
جی
عامریت میں فرد واحد نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس میں ادارے بھی اس کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں، لیکن جمہوریت میں ادارے اپنا فنکشن بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔
جی
اس جب سول گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک ادارے دوسرا ادارے پر چیک ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہماری پارلیمان لیجسلیشن کرتی ہے، پوسٹ کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے، ایگزیکٹو نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر ڈویژن آف لیبر اور ڈسٹریبیوشن پالیسی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز ریگولیشن کے تحت چلی جاتی ہے۔
جی
اچھا، اب یہ ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ٹریڈ کا بہت بڑا ہے پلان، وہ تکمیل کے جو ہے وہ مراحل میں ہے۔
جی
ہماری جو وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کی سٹیبلٹی ہے،
جی
یہ بالکل سی پیک کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ ہمارے جمہوری استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں حکومتیں جو فیصلہ کرتی ہیں، جو حکومتوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، جو معاہدے وعید کیے ہوتے ہیں، وہ پبلک ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پبلک کا انٹرسٹ اور پبلک کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے علاقوں میں پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے سی پیک کے منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت کا استحکام بھی رہے اور جمہوریت کی کنٹینیوٹی بھی جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو بر وقت جو الیکشن بھی ہوں، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کے نتیجے میں آنے والی جو بھی حکومت ہے اس کو پاور ٹرانسفر کی جانی چاہیے، اور پھر موجودہ جو بھی حکومت بنے گی وہ اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے چلے۔ اور اگر ہم عامریت کے حوالے سے دیکھیں تو عامریت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی عامر جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کوئی بھی فیصلہ کسی وقت چینج بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے جمہوریت کے استحکام اور سی پیک جو ہے وہ تقریباً دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں۔
اس میں یقینی طور پر پاکستان کی ترقی اگر ہم اس کی بات کریں اور پاکستان کے اقتصادی حالات کی بات کریں، تو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کے بعد پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر واقعی جنوبی ایشیا کے لیے بہت اہم ملک بن جائے گا اور پوری دنیا کے لیے بہت اہم ملک بن جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری ادارے ہیں ان کو استحکام دیا جائے اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا تسلسل ہے یہ جاری رہے، تاکہ سی پیک اور اس طرح کے دیگر جو منصوبے ہیں وہ بر وقت مکمل ہو سکیں۔ سب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا جو دوسرا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں ضرب عزم کے بعد رد الفساد جو ہے وہ جاری ہے، اس سلسلے میں یوب میں آپریشن کیا گیا اور وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کا جو سہولت کار ہے اس کو گرفتار کیا گیا، آئی ایس پی آر کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی، ملزم کے قبضے سے جو ہے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برامد ہوا، راکٹ لانچر برامد ہوئے اور دیگر جو سامان ہے وہ بھی رینجرز نے جو ہے اور فوج نے اور سیکورٹی اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ایسے ہی سب آپریشن جو ہے رد الفساد پورے ملک کے اندر جاری ہے، میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے، ملک کے اندر مجموعی طور پر اس آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال کس حد تک بہتر ہوئی اگر ہم خاص کر بلوچستان کے تناظر میں بات کریں تو؟
دیکھیں یہ مجموعی طور پر آپ کو پتا ہے کہ 2010 تک صورتحال تو بہت ہی خراب تھی، بلکہ 2013 تک اس میں ہم نے بہت سارے پروگرام اس کے حوالے سے لانچ بھی کیے تھے، جس میں رد الفساد آخری سلسلے میں چل رہا ہے
جی،
راہ نجات بھی تھی، راہ راست بھی تھا اس میں. اب یہ دیکھیں کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور جنسی، ان تمام کو کلیئر کر لیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو باؤنڈری پر فینسنگ ہے جس کو ہم باڑ کہتے ہیں وہ بھی لگا رہا ہے. پاکستان 750 تقریباً چھوٹے بڑے قلعے جو ہیں وہ بنا رہا ہے وہاں پہ. اور لیکن چونکہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اس لیے یہاں پر ابھی بھی انفلٹریشن جو ہے افغانستان کی طرف سے کئی کا دکھاؤ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار بھی تھی، یہاں پر یہ مقاصد کی وار تھی، ملٹری وار تھی، وہاں پہ آئیڈیالوجیکل وار بھی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ جو ان کو پسند کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو یا ٹی ٹی پی کے نقطۂ نظر کو یا ان کے مقاصد کو، وہ ڈیفینیٹلی یا ان سے معروف بھی ہیں اور ان کے ساتھ شامل بھی ہیں. ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہی ہیں. یہ نہیں کہ اگر کبھی کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہی جا کر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ کام کرتی ہیں، نہیں، بلکہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ وہ کام کیے جا رہے ہیں. یہ جو اب یہ دیکھیں پہلے دہشت گردوں کا کلا کما کیا گیا، ان کے حوالے سے معاملات کو دیکھا گیا، اب سہولت کاروں کی طرف بھی پیش رفت کی گئی ہے
جی.
اور یہ زوب کے علاقے میں سہولت کار جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، جس کے آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ اس سے بہت سے ایمونیشن پکڑا گیا ہے. وہ ڈیوائسز جو وہ لگاتے تھے اس میں روڈز کے ساتھ
جی،
اور پھر دھماکے کرتے تھے، وہیکلز کو اڑاتے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ اٹیکس ہوتے تھے، ان تمام کے لیے جو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے، جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ وہاں سے پکڑا گیا. دوسرا یہ دیکھیں کہ ابھی بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں، جس طریقے سے منڈی کھیل کا علاقہ ہے نارتھ وزیرستان میں، وہاں پر لوگ لٹریچر جو طالبان کا تھا اس کو پھیلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو یہ لٹریچر کو بھی، یہ آئیڈیالوجیکل وار اس کو بھی جو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے
جی،
اس کے لیے جو ہمارے علماء دین ہیں ان کی مدد لی جانی چاہیے اور باقاعدہ طور پر ان کو اس کام میں آگے بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ امن جو ہے اس ملک کے اندر وہ انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے مذہب کا جو پیغام ہے وہ بھی امن ہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام یکسوئی کے ساتھ اور تمام سٹیک ہولڈر مل کر ان کا مقابلہ کریں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اگر ہم یعنی کہ ہومن ویجیلنس کوئی وہاں پہ بڑھائی جا سکتی ہے تو اس کو ضرور بڑھایا جانا چاہیے.
جس طرح سے سب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو رد الفساد ہے اس کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پورے ملک کے اندر آپریشن کیا جا رہا ہے، جہاں پر ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اور اگر ہم بات کریں گزشتہ 4 سال کے دوران، خاص کر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کی، تو ہمیں ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہمیں بھی بحثیت قوم، تمام پاکستانی قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا ایلیمنٹ موجود ہوں ان کے حوالے سے اپنے سیکورٹی اداروں کو، پولیس کو، اور وہاں پر موجود جو مقامی نمائندے ہیں ان کو بر وقت اطلاع دیں، تاکہ ملک کے اندر جو بدامنی کی فضا ہے اس کو روکا جا سکے. سمین چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے، وزیر توانائی ڈویژن جناب سردار اویس احمد خان لغاری، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیا میر بادشاہ ڈیم کی تکمیل سے ملک بھر میں جو بجلی ہے 4500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی، توانائی کا مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے. دیا میر بادشاہ ڈیم کی جو تعمیر ہے وہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور کرے گی. اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی انہوں نے صدارت کی، اور اس حوالے سے انہوں نے اظہار خیال بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈیم کے اندر 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور ملک میں اس ڈیم کی تعمیر سے 4500 میگا واٹ سستی بجلی جو ہے وہ پیدا ہوگی. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے عوام کو طویل مدت تک اس ڈیم کی تعمیر سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. سی صاحب، موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو ایک جو بڑا چیلنج تھا وہ دہشت گردی کا مسئلہ تھا، دوسرا ملک کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ توانائی کا بحران تھا، اور اس حوالے سے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. موجودہ حکومت نے یہ عہد کیا کہ ہم نے 2017-18 تک ہر حال میں ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانی ہے. اویس لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیا میر بادشاہ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر سے 4500 میگا واٹ سستی بجلی جو ہے ملک کے اندر فراہم ہوگی، عوام کو سہولت ملے گی؟ کب تک اس ڈیم کی تکمیل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے بینیفٹ جو ہیں وہ عوام کو ملیں گے اس ڈیم کی تکمیل سے؟
دیکھیے، ڈیم جو ہے وہ اپنی نوعیت کے حوالے سے اور ملک کی ضروریت کو اگر تناظر میں دیکھا جائے تو انتہائی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے. دیکھیں، ہم نے جب یہ رد الفساد، یہ دیگر جو ہمارے پروگرام تھے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے سے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف، اس کے بعد آپ نے جس جو اندیا دیا ہے کہ ہمارا انرجی کرائسس کا بھی ایشو تھا، سی پیک کے ساتھ انرجی کا جو کرائسس تھا اس کو جوڑ دیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ پاور جنریشن کے جو مختلف پروجیکٹس تھے اس کو سی پیک میں انکلوڈ کیا گیا. 2018 کے اینڈ تک تقریباً یہ جتنی بھی صورتحال ہے، یہ بجلی کے جو کرائسس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اب آتے ہیں یہ دیا میر بادشاہ ڈیم کی طرف. جو دیا میر بادشاہ ڈیم ہے یہ ایک فروٹ فل کیا کہتے ہیں انٹیٹی ہے فار دا کے پی کے اور دوسرا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے.
جی،
ایک تو یہ کہ 6.4 ملین ایکڑ فیٹ اس میں سٹوریج ہے پانی کی.
جی،
اس سٹوریج سے کے پی کے اور گلگت بلتستان کے جو جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ، ان کے تک اس کی آپاشی کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور ان کو پانی شراب کیا جائے گا. ایک تو یہاں پر دیکھیں، ہماری ایگریکلچر جو ہے اس ایریا میں وہ بوسٹ ہوگی جب ایگریکلچر وہاں پہ. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 4500 میگا واٹ بجلی بھی اس کی پیدا ہوگی.
جی،
اگر ایگریکلچر وہاں پہ ہوتی ہے تو ایگریکلچر سرپلس سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، بزنس بڑھیں گے. وہ سرپلس جو یا تو آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے ٹریڈ کے ذریعے، سی پیک بن رہا ہے، سی پیک کا اب یہ روٹ جو ہے اس پر آپ ایک ہی دن میں ایک ہی سبزی جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک ملک کے حصے سے دوسرے ملک کے حصے تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پر پھر روزگار کے مواقع بھی ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس سے پورے ملک کو اور بالخصوص کے پی اور گلگت بلتستان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونا ہے.
سمین، آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر 2011 میں اس ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی. 272 میٹر اس کی مجموعی طور پر مجموعی اونچائی ہے، اور اس کی جو اوپننگ ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ 2020 جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. 4500 میگا واٹ بجلی جو ہے اس ڈیم کی تعمیر سے سسٹم میں شامل ہوگی. یقینی طور پر خیبر پختونخوا کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوگا. چونکہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ جو ترقیاتی کام ہیں ملک کے اندر جاری ہیں، تو جوں جوں انڈسٹری آگے جائے گی توانائی کے مسائل جو ہے مزید ہمارے سامنے آئیں گے. تو حکومت اس بات کا پوری طرح ادراک رکھتی ہے کہ دیا میر بادشاہ ڈیم جیسے مختلف پروجیکٹ ملک کے اندر شروع کیے جائیں. ہمیں یہ امید کرنی چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کہ اس ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ جلد مکمل ہوگی اور ملک کے اندر سستی بجلی جو ہے وہ فراہم ہوگی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کا. سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کے استحکام کے لیے عام انتخابات کا وقت پر انعقاد ضروری ہے. وزارت توانائی نے کہا ہے کہ موجودہ طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم میں وافر بجلی دستیاب ہے. پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے واضح کیا ہے کہ بجلی کی طلب بڑھنے سے ٹرپ کرنے والے چشمہ 2 اور 3 بجلی گھر کل تک فعال ہو جائیں گے. مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے پاکستان، بھارت اور کشمیری قیادت کے درمیان سہ فریقی مذاکرات پر زور دیا ہے. امریکہ کے صدر ایشیا کے 11 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ جاپان، جنوبی کوریا، چین، فلپائن اور ویتنام کے رہنماؤں سے شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. سمیع، ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. پروگرام عالمی منظرنامہ آپ سماعت کر رہے ہیں. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اردو زبان قوم کی پہچان، اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار، قومی یکجہتی کا علم بردار.
تہذیب کے رنگ بکھیرنے، قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ۔ سنیے اردو ادب کے سر پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 سے 11 تک صرف ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر۔ گاؤں کے چوبارے کی خوشگپیوں میں، حجرے کے قہوے کی مجلس میں، اوتاک میں مہمانوں کی ہم نشینی میں اور گدان کی چائے کی محفل میں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
جی سمین، ویلکم بیک۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جو صدارتی عہدہ ہے وہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ ایشیا کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، اور اس دورے کے دوران وہ جاپان کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریا، جاپان اور دیگر چین، فلپائن اور ویتنام کے رہنماؤں سے بھی وہ ملاقاتیں کریں گے۔ پہلا جو ان کا دورہ ہے وہ جاپان کا ہے، جاپان کی قیادت سے وہ ملاقات کریں گے، اور وہاں پر ان کا استقبال جو ہے بہت ہی پرتپاک کیا گیا ہے۔ سید صاحب، ایجنڈا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کا یہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کا جو ایٹمی پروگرام ہے اور امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جو ایک طویل عرصے سے بیان بازی چل رہی ہے، اس حوالے سے امریکہ دیگر ممالک کی ہمدردیاں لینا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان ممالک کے عوام کی اور حکومت کی مزید جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کر پائیں گے، اور شمالی کوریا کو یہ باور کرا سکیں گے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ رول بیک کرے اور پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالے؟
دیکھیے، یہ دورہ اپنی ویت کے حوالے سے کافی اہم ہے۔
جی،
سب سے پہلے وہ جاپان جا رہے ہیں۔
جی،
جاپان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگست کی بات ہے، جنوبی شمالی کوریا نے دو میزائل ٹیسٹ کیے تھے جو جاپان کے اوپر سے گزارے گئے تھے۔
جی،
اس پر جاپان کے تحفظات بھی تھے، اور جاپان اس پر کافی حد تک یونائیٹڈ نیشن کے حوالے میں سے بات کو بھی اٹھایا تھا، اور پھر یہ کہ اس نے جوہری پروگرام بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ جاپان میں امریکہ اور اس کے تحت جو جاپان کے درمیان گفتگو ہوگی، اس میں یہ کہ جاپان یہ چاہے گا کہ امریکہ اس بات کی وضاحت کرے کہ جاپان کے لوگوں کو کس طریقے سے تحفظ دیا جا سکتا ہے، چونکہ جو جوہری پروگرام ہے شمالی کوریا کا، یا میزل پروگرام جو اس کا شمالی کوریا کا، اس سے کس طریقے سے اس کو تحفظ ہو سکتا ہے، جاپان کو کس طریقے سے سکور کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس سلسلے کے حوالے سے بات ہوگی، دوسرا یہ کہ جاپان تو آلریڈی ہی شمالی کوریا کے حوالے سے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، اور سب سے بڑا الائی ہے اس ریجن میں۔ اس کے بعد دوسرا جو دورہ ہے، دوسرا ملک جو جنوبی کوریا ہے، جنوبی کوریا کے بھی یہی سیم تحفظات ہیں، لیکن وہاں پر آلریڈی اینٹی میزل پروگرام تھا امریکہ نصب کر چکا ہے، اس لیے جنوبی کوریا کافی حد تک اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ شمالی کوریا کا وہ پروگرام جو میزائل کے حوالے سے۔ ہاں، البتہ جو جوہری پروگرام ہے وہ خطے کے امن کو بالکل برباد حوالہ کر سکتا ہے، بلکہ دنیا کے امن کو ہی سبوتاج کر سکتا ہے۔
جی،
وہاں پر یہ ڈیفینیٹلی شمالی کوریا کا جو میزائل پروگرام ہے اور جوہری پروگرام، اس حوالے سے بات ہوگی۔
جی،
پھر انہوں نے پہنچنا ہے چین۔ چائنا چونکہ نارتھ کوریا کا الائی ہے اور بھی ہے، اور ان کے درمیان آپس میں ٹریڈ بھی ہے۔ جب اسی سال کے وسط میں پابندیاں لگی تھی شمالی کوریا پر، تو چائنا نے بھی ویٹو نہیں کیا تھا اور پابندیوں کی حمایت کی تھی جو یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے اس پر لگائی گئی تھی۔
جی،
ان پابندیوں کے نتیجے میں شمالی کوریا کی جو ٹریڈ تھی اس کو کم کر دیا گیا تھا، اور 3 بلین ڈالر کی جو ٹریڈ تھی وہ گٹ کے 2 بلین تک رہ گئی تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ چونکہ جو سب سے بڑا باہر ہے شمالی کوریا کے جو کوئلہ ہے جو دیگر جو خام اجناس ہیں وہ چائنا ہے، تو چائنا کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی کہ شمالی کوریا کو کنٹین کرنے کے لیے، شمالی کوریا کا جو پروگرام جوہری پروگرام ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا اپنا جو افیکٹو اور جو ہے وہ ایسا رول پلے کرے جس سے امریکہ یا دیگر دنیا کو نظر بھی آئے۔
جی
اچھا، چونکہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ چائنا اور رشیا اس طریقے سے شمالی کوریا پر اثر انداز نہیں ہو رہے جس طریقے سے اسے ہونا چاہیے، تو یہاں پر یہ بات ہوگی۔ اب ایک اور بات ہے کہ جو ویتنام اور فلپائن ہے، ویتنام کے حوالے سے یہ ہے کہ چائنا نے ویتنام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ یہاں پر ویتنام اور فلپائن کے حوالے سے ان ایریا میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اس پر بین الاقوامی کمیونٹی میں بات بھی اٹھائی جاتی ہے۔ کیا امریکی صدر وہاں پر فلپائن اور ویتنام کے حوالے سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس پر بات کریں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہے وہاں پر۔
اچھا، ایک جو چیز ہے جو کہی جا رہی ہے کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شمالی کوریا کے مسئلے کے حوالے سے جو ان کے دورے کا بنیادی ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور دیگر ممالک کے دورے کے دوران وہ اس حوالے سے کسی اتفاق رائے پر پہنچ پائیں گے یا نہیں؟
نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایسے پوائنٹ پر جو متفق ہو پائیں، جو خاص طور پر چین۔ دیکھیں، ہر کنٹری اپنے اپنے مقاصد کے تحت چلتی ہے، اس کے ہر کنٹری کے اپنے اپنے جو ہے وہ
مفادات
ہیں
جی۔
اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ریجن ہے اس میں یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، تو یہ ایک پورا ایک ریجن بنتا ہے۔ اس ریجن میں چین جو ہے وہ بڑا پلیئر ہے، بڑے پلیئر کے ساتھ رہتے ہوئے فلپائن یا ویتنام، یہ تو بقایا جاپان یا جنوبی کوریا، یہ چین کے ایز اے ٹکر کے تو ممالک نہیں ہیں، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ چونکہ چین جو ہے وہ نارتھ کوریا کو بھی دنیا میں اکیلا نہیں کرنا چاہتے، اس کا جینوئن جو نقطہ نظر ہے چائنا کا وہ یہ ہے کہ ہوا کیا تھا، جو وہ میزل پروگرام کیوں کر رہا ہے، اور یہ کہ جوہری جو پروگرام ہے اس کو کیوں وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے نارتھ کوریا، یہ بار بار کیوں صورتحال پیش آتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ نے مل کر وہاں پر جنگی مشقیں شروع کر دی تھی، تو ان جنگی مشقوں کے نتیجے میں نارتھ کوریا اس نے جوہری پروگرام کو ٹیسٹ کر دیا، چھٹا اپنا جو سب سے بڑا پروگرام تھا۔ تو اس حوالے سے یہ اس پہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھلانے کے لیے جو ہے وہ یہ دورہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کنکریٹ ہم یہ کہیں کہ کوئی چیز نکل کے سامنے آئے گی وہ ایسا نہیں لگتا۔
وہ یقینی طور پر اپنے اس دورے کے دوران، چونکہ یہ پہلا دورہ ہے ایشیا کا، اور سمجھ لگتا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے عالمی رائے جو ہے وہ ہموار کر پائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ سامعین، اگلا جو ہمارا موضوع ہے، اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں مہاجرین کی حالت اظہار پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے یو این آئی کمشنر فار ریفیوجیز جو ہیں انہوں نے اظہار خیال بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے مہاجرین اور کے حوالے سے جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، جن ممالک کے اندر مہاجرین کی بڑی تعداد موجود ہے وہاں پر ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے بھی پوری دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے عالمی جو ادارے ہیں وہ اپنی کوششیں تیز کریں تاکہ معصوم بچوں کو، خواتین کو، اور ایسے مہاجرین جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کی حالت زار بہتر بنائی جا سکے اور ان کے مسائل جو ہے وہ کم کی جا سکیں۔ سعید صاحب، اقوام متحدہ اور کا رول جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اور سعودی عرب بھی اس حوالے سے ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس تناظر میں بات کریں، روہنگیا مسلمانوں کی بات کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کریں، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں، تو عالمی برادری اس حوالے سے اپنا رول پلے کر پائے گی جس طرح عالمی ادارہ دیکھ رہا ہے؟
ہاں نہیں، اس میں کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ کے لیے کوشش کرنی پڑے گی
جی۔
بات یہ ہے کہ یہ فلپو گرینڈی یو این ایس سی آئی
جی،
اس کے ہیڈ ہیں، یہ ادارہ بین الاقوامی سطح پر ریفیوجی اور اسٹیٹ لیسنس کے حوالے سے جو لوگ جن کی شہریت نہیں ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں
جی.
اور شروع سے کر رہا ہے. یہ تقریباً اس وقت دنیا میں 10 ملین کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت کوئی نہیں ہے
جی.
ابھی یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے یہ جو جنیوا میں بیٹھا کام کر رہا ہے اس کی ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں آلریڈی بھی کنونشن ہو چکے ہیں جس میں بہت سارے ممالک اس کو ریٹیفائی بھی کر چکے ہیں, کسی نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھگ وہ لوگ ہیں جن کی شہریت کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں یہاں پر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں, خواہ وہ اس وقت مہاجر تھے یا مہاجر نہیں تھے. اگر وہ اسٹیٹ یعنی کہ ان کی شہریت نہیں ہے تو ان کو انہی ممالک میں شہریت دی جائے, جس کو وہ یونیورسل برتھ رجسٹریشن پلان کہتے ہیں. یہ یونیورسل برتھ رجسٹریشن پلان ہے, اس کے تحت تمام دنیا میں وہ لوگ جن کی شہریت نہیں ہے ان کو شہریت دینی چاہیے. دوسرا جو سعودیہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سٹیپ لیا ہے. تقریباً 2.5 ملین شامی جو ہیں وہ سعودی عرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں. سعودیہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ان کو ریفیوجی کنسیڈر نہیں کرتے, ہم ان کو اپنے شہریوں کے برابر حقوق دے رہے ہیں, لیکن وہ اس طریقے سے خیر فرسٹ سٹیزن تو نہیں ہوتے اور نہ ہی سعودیہ سٹیزن شپ دیتا ہے, لیکن وہ ریفیوجی کے دیگر جو ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کی بھارت اور کوشش کرتا ہے. چونکہ سعودیہ کے اندر جو شامی ہیں وہ ان کا آلریڈی ملک ہے, ان کی آلریڈی سٹیزن شپ ہے. تو جو فلپو ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ یونیورسل برتھ رجسٹریشن کے تحت جس طریقے سے رونگیا مسلمان ٹونگیا مسلمان تقریباً ان کے 6 لاکھ تعداد بنتی ہے
جو
جن کی شہریت نہیں ہے,
شہریت
نہیں ہے, نہ ان کو بنگلہ دیش دے رہا ہے نہ ان کو دیگر ممالک اس کی شہریت دے رہے ہیں. تو اس کے لیے بین الاقوامی کمیونٹی کو انہوں نے ابھارا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ان ممالک میں شہریت دی جائے, یا ان ممالک کی شہریت دی جائے جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں یا جہاں پر وہ ان کے پیرنٹس پیدا ہوئے تھے.
جی سامعین, یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کاتالونیا کے معزول صدر جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئے ہیں. کارلوس جو ہیں وہ فرار ہو کر بیلجیم پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 8 جو وزراء ہیں ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. اسپین کے اندر بھی حالات بہت زیادہ جو ہیں وہ خراب ہیں, مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے ہمارے پاس, اور ایران میں دہشت گردوں سے جھڑپوں میں 8 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی نے اس حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ آذربائیجان صوبے کے جو ویسٹ آذربائیجان صوبے کے گورنر ہیں علی رضا وفار, ان کا کہنا ہے کہ ایرانی جو سیکورٹی گارڈز ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ درمیان ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 8 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ جاب حق ہوئے ہیں. یہ جھڑپیں جو ہیں ایرانی دارالحکومت تہران سے 865 کلو میٹر دور جو ہیں وہاں پر ہوئیں, اور 8 جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ جاب حق ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر شامل کرتے چلیں کہ عراقی فورسز نے القائم قصبے کا کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے. مزاحمت کاروں کو وہاں پر جو ہے شکست ہوئی ہے اور عراقی فورسز جو ہے ان کی پیشقدمی جاری ہے. پروگرام کا سلسلہ سامعین جاری ہے, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 بجے تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے نہایت اہم ٹاپک ہے اور اس حوالے سے ہم آپ بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ افغانستان میں مبینہ طور پر جنگی جرائم کے ارتکاب پر باضابطہ تحقیقات کرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے قابل یقین شواہد موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب ہوا ہے. پروسیکیوٹر فاتو بن سوڈا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ٹھوس اور واضح شواہد موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر جو انسانیت سوز سلوک ہے وہاں پر کیا گیا ہے اور ایسے جرائم کیے گئے ہیں کہ معصوم لوگوں کو جو ہے بے گناہ ان کو قتل کیا گیا اور وہاں پر املاک کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا. 2003 کے بعد سے اب تک ہونے والی کاروائیاں جو ہیں وہاں پر جو کی گئی ہیں امریکی اور نیٹو فورسز کی جانب سے اس کے حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کاروائیاں افغانستان کے اندر نیٹو افواج نے کی ہیں اس کے حوالے سے ان کاروائیوں کا جائزہ لیا جائے گا. سی صاحب بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور عالمی میڈیا اور اس ٹاپک کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تحقیقات کا کوئی اثر بھی پڑے گا پوری دنیا کے اندر امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں اگر ہم نیٹو افواج کی بات کریں تو یہ تحقیقات ایک تو شفاف ہوں گی اور دوسرا ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟
دیکھیں یہ ایک تقاضا ہے جو آئی سی سی نے کیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی بقول ان کے کہ ابھی 2007 سے لے کر 2011 صرف اسی پیریڈ کے دوران تقریباً 11,000 سویلین وہ مارے گئے ہیں.
جی
ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے افغان فورسز نے اور امریکن فورسز نے اور مجاہدین اس کے خلاف جو طالبان کے خلاف جو جنگیں جاری ہے ان کی
جی
اس میں انہوں نے سویلین کے معاملات کو بھی ان کو جب طالبان کے حوالے سے کوئی ایکشن کرتے تو ساتھ سویلین بھی اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں چلے جاتے ہیں. تو اگر یہ فکر ہم دیکھیں 2007 سے لے کر 2011 تک تو اس میں اگر 10,000 کے قریب سویلین مارے گئے ہیں تو وہ 2000 سے لے کر موجودہ دور تک ان تمام کا وہ جنگی جرائم کے حوالے سے آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افغان فورسز نے اور دوسرا امریکن فورسز نے وہاں پہ کیے ہیں. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ کیوں کر نہیں ہو پا رہا.
جی
کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے وہاں کی کہ تمام جو فورسز ہیں اس کے آپس کے کلیشز سے عام پبلک جو ہے وہ ماری جا رہی ہے. تو جنگی جرائم جو ہے وہ چونکہ بین الاقوامی تقاضوں بین الاقوامی سمجھوتوں بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اس کھلم کھلا خلاف ورزی کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور یونائیٹڈ نیشن یا دیگر جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو سینکشن کرنا ہے تو جلدی سے اس کو سینکشن کر کے اس کے حوالے سے پروب کروائے تاکہ پتا چلے کہ اس ریجن میں اور خاص طور پر افغانیوں کے حوالے سے یہ جو امن قائم نہیں ہو رہا اس امن کو قائم کرنے میں ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ اس کو سیٹ کیا جا سکے.
اچھا ہیومن رائٹس واچ نے تو اس اقدام کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے لیکن جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے یہ اتنا آسان کام ہے. ابھی اس تحقیقات کے حوالے سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں. سب سے بڑی اور بنیادی بات تو یہ ہے
وہی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن اور دیگر اس کو جنرل اسمبلی میں باقاعدہ طور پر جو سلامتی کونسل میں اس کے حوالے سے قرارداد بھی آنی چاہیے اور وہاں پر اس بات کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ یہاں پر جنگی جرائم جو ارتکاب کیا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ آئی سی سی جو ہے ہے وہ اس پلان کو ٹیک اپ کر سکے اور باقاعدہ طور پر یہاں پر تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے.
سمین یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر ایک طویل عرصے سے افغان عوام جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار رہے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پر مسائل جو ہیں وہ انہیں درپیش رہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے علاقے امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی کے باوجود افغانستان کے اندر اب بھی طالبان کے کنٹرول میں.
ہاں دیکھیں ابھی بھی تقریباً 60% ایریا جو افغانستان کا ہے جو اراؤنڈ دا کابل وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, وہاں پر طالبان کی عمل داری چلتی ہے. اب تو یہ بھی ایک پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جو داعش ہے وہ بھی یہاں پر جڑ پکڑ رہی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر حامد کرزئی جو سابق صدر تھے افغانستان کے انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ امریکہ وہاں پر داعش کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے اسلحہ بھی ہو رہا ہے سپلائی متحرف گروپوں کو تو صورتحال تو وہاں پر خراب ہے ہی. اس لیے یہ اگر ایک حکومت اور تمام جو ہے وہ فریقین پر مشتمل اگر حکومت قائم کرنی ہے تو جنگی جرائم کا جو وہاں پہ ارتکاب کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ ایک کوگنیٹو اپروچ کے ساتھ وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے تمام دنیا کو اپنا رول پلے ضرور کرنا چاہیے.
سامعین چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. اس سمے قزاقستان کے صدر نور سلطان نظر بایوف نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنی آمادگی ظاہر کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ توانائی اور صنعت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس حوالے سے سعودی عرب کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا ہے قزاقستان کا. صحیح صاحب ہم اگر ہم وسطی شہری ریاستوں کی بات کریں تو قزاقستان ایک اہم ملک ہے اس حوالے سے, اور سعودی عرب اور قزاقستان کے تعلقات کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں, جس طرح قزاقستان کے صدر یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے جو مختلف شعبے ہیں معیشت کے حوالے سے توانائی کے حوالے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں.
دیکھیں یہ دونوں مسلمان ملک ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دونوں آئل رچ کنٹری ہیں.
جی
اس حوالے سے اوپیک میں اپنا یہ ڈیفینیٹلی رول پلے کریں گے اور اس حوالے سے اپنے تعلقات کو بھی بڑھائیں گے اور اپنی مارکیٹ کو بھی بڑھائیں گے. یہ جو پروڈکشن ہے آئل پروڈکشن اوپیک جو کنٹریز ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس پروڈکشن کو ریڈیوس کیا جائے, تاکہ اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے. اس حوالے سے آئل مارکیٹ میں ان کا بہت بڑا شیئر بھی ہے اور بہت بڑا ان کا رول بھی ہے. اس حوالے سے دونوں ممالک آگے بھی جائیں گے. دوسرا یہ کہ ایک صرف ان کے آئیڈیالوجیکلی بھی دیکھ لیں تو وہ بھی بحثیت مسلمان ملک یہ ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات ڈیولپ کریں. تیسرا یہ کہ سلک جو میری ٹائم سلک روٹ پاکستان جس کے ساتھ منسلک, اس کے ذریعے قزاقستان سعودیہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کرے گا بھی. اس حوالے سے بھی رسم پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول اس ریجن. پھر او آئی سی کے پلیٹ فارم پر یہ دونوں ممالک دنیا میں مختلف مسلمانوں کے حوالے سے جتنے بھی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے اپنا اہم رول پلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا میں سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو اس تک سعودیہ کے جو مقاصد ہیں سینٹرل ایشیا میں اس کو حاصل کرنے میں بھی قزاقستان جو ہے وہ اہم رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ سینٹرل ایشیا کے حوالے سے ایران کے بھی انٹرسٹ ہیں اور سعودی عرب کے بھی انٹرسٹ ہیں. اس لیے یہ جو قزاقستان اور سعودی عربیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ ریجن میں پورے خطے میں اپنا اہم رول پلے کریں گے آگے.
سمین یقینی طور پر دونوں ممالک اگر قریب آتے ہیں تو خطے کے لیے بھی بہت عام ہے, اور اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں تو توانائی اور دیگر جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ بنیادی فیکٹر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے عوام جو ہیں وہ قریب ہیں. چلتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف. سمے نیویارک ٹائمز کا اداریہ ہے برما کی جو رہنما آنگ سان سو چی، انہوں نے رکھائن کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے جو آپ جانتے ہیں جس طرح وہاں پر رونگی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس دوروں کے دوران انہوں نے دونوں جو میانمار کی افواج ہیں اس پر بھی اور جو رونگیا مسلمانوں ہیں اس پر بھی انہوں نے زور دیا ہے کہ امن و امان کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ بہتر بنائی جائے. صحیح صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو آنگ سان سوچی ہیں ان کا دورہ، اس کے اندر آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے اور وہ برمی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو ذمہ داروں کے خلاف کو کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، یا صورتحال اسی طرح رہے گی اور آگے چلے گی؟
دیکھیں، سوچی اس وقت مشہور ہوئی تھیں جب یہ اپنے ملٹری رجیم کے خلاف انہوں نے سٹرگل کی تھی. اس ملٹری رجیم کے تحت پھر یہ دوبارہ جب یہ سویڈن گورنمنٹ ان کی بنی تھی، اس گورنمنٹ کے نتیجے میں پھر ان کو نوبل پیس جو ہم کہتے ہیں پیس پرائز وہ بھی ملا تھا. اس حوالے سے ان کا بڑا اہم نام تھا. جب یہ صورتحال رونگیا کی رکھائن میں ہوئی ہے اور وہاں پہ ملٹری نے ان کے باقاعدہ طور پر، یہ یونائیٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ، کہ وہاں پر مسلمانوں کو کا قتل عام کیا گیا، وہاں پر ان کے گھر جلائے گئے، ان کا جینوسائڈ کیا گیا. یہ جب یہ صورتحال بنی اس پر یونائیٹڈ نیشن کا بھی موقف آیا، اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں مسلمان ممالک وائس آئی کا بھی رد عمل. پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے جو اسپیشل وہاں پر ان کے کمیشن کے ہیڈ تھے کوفی عنان صاحب کا، ہمارے سیکرٹری جنرل تھے
جی،
ان کا بھی وزٹ تھا. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل تھی. انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس نے سوچی کو وہاں پر جانے پر بھی مجبور کیا اور سوچی نے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دی. سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ پیسفل جو رہن ہے وہاں پر، اس کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو کوشش کرنی چاہیے. اب یہ کہ اس میں اس کی جو انٹینشن کس حد تک ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ابھی تو جب بھی بیان آیا ہے، اب وہ اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں. اگر وہ ان کے اقدامات یہ ہیں کہ 6 لاکھ جو رونگیا مسلمان پناہ لیے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اگر ان کو واپس لانے اور شریعت دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچی نے اپنا وعدہ بھی کیا اور بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کا اندیا بھی لیا ہے.
اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میں تھا آپ کا میزبان ملک سعید اختر. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا پروفیسر سعید احمد نے، پروگرام کے کوارڈینیٹر تھے ارشد اسکر، جبکہ پینل پہ ہمارا ساتھ دیا شہزادہ محمد عباس نے. پروگرام کے انچارج احمد کیانی، جبکہ نگران اعلی جاوید خان جرون. شام کے 4 بجنے والے ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے.